السلام علیکم، یہ پارٹ 10 ہے. ناول کارل بیل، حصہ اول. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل، پیش کش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10. دور سے بلب روشن نظر آ رہے تھے، آبادی کے آثار تھے. میری نگاہ اسٹیشن شروع ہونے سے قبل زمین میں نصب ایک بورڈ پر پڑی. ہاں چاچو، وہ دیکھیں، وہ لکھا ہے اناؤ. میں نے ہاتھ نکال کر انگلی سے اشارہ کیا. چاچو میرے اوپر سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا. تمہیں لکھا ہوا دکھائی دے ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی. ہاں وہ دیکھیے نا، اس سفید بورڈ پہ، اس پر نیلے رنگ سے لکھا ہے دیکھیے تو. مجھے اس وقت احساس نہیں تھا کہ اسٹیشن بہت دور ہے اور یہاں سے اس بورڈ کو دیکھنا ہی بہت دشوار ہے، جبکہ میں اس پر لکھا ہوا بھی صاف صاف پڑھ رہا تھا. وہاب چاچو نے چند لمحے میری طرف حیرت سے دیکھا، پھر شاید سوچا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کسی سے پوچھ چکا ہوں کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے، یا پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا. وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے. میں سر نکال کر اسٹیشن کی طرف دیکھتا رہا. وہاں بڑی گہما گہمی تھی. دور ٹھیلے پر رکھی کچوریاں صاف دکھائی دے رہی تھی، بلکہ آلو کے ساگ کے بھاپ اٹھتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی تھی. میں جلدی سے اما کے پاس آیا، ان سے ضد کی کہ اسٹیشن آتے ہی وہ مجھے کچوریاں لے کر دیں. اما نے اچھا کہہ کر مجھے بھلا دیا. میں پھر کھڑکی میں جا بیٹھا اور اسٹیشن کی رونق کو دیکھتا رہا. میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ میں یہ صلاحیت کیسے اور کب پیدا ہو گئی. اس کا علم جب مجھے ہوا وہ واقعی بھی کم حیرت انگیز نہیں، مگر وہ واقعہ بھی میں اپنے وقت پر سناؤں گا. ہاں تو میں پھر اسٹیشن کی طرف دیکھنے لگا. میں اس رونق سے بالکل اس طرح لطف اندوز ہو رہا تھا جیسے اسٹیشن پر کھڑی ٹرین میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ دیر میں ٹرین نے پھر رینگنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہم اناؤ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو گئے. ٹرین کے رکنے کے بعد وہاب چاچو نیچے اتر گئے. انہوں نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور آگے بڑھ گئے. اما نے سب کو کچوریاں لے کر دیں. مجھے بڑا مزہ آیا. ٹرین یہاں آدھے گھنٹے تک کھڑی رہی. ٹرین چلتے ہی مجھے نیند آنے لگی. میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، مگر جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا. جانے کب نیند سے اونگنے لگا. اما نے مجھے وہیں لٹا دیا اور میں بے خبر سو گیا. اس روز میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا اور پھر وہی خواب میری تمام زندگی پر چھا گیا. بڑے راز منکشف ہوئے جنہیں آنے والے وقت نے دھندلایا نہیں بلکہ حقیقت کی شکل میں سامنے لا کر کھڑا کر دیا. میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیرے اور سنسان راستے پر اکیلا چلا جا رہا ہوں. مجھے ایک خاص سمت میں آگے بڑھنا ہے. اس کا مجھے شدت سے احساس ہے اور مجھے کسی خاص جگہ پہنچنے کی بھی بہت جلدی ہے. میں اس گھور اندھیرے میں بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اندھیرا مجھے نظر آ رہا تھا مگر میرے راستے میں ہارج نہیں تھا. میں سب کچھ بالکل صاف دیکھ رہا تھا. میں جس راستے پر چل رہا تھا وہ کسی گھنے جنگل میں بن جانے والے راستے ایسا تھا. ٹیڑھا میڑھا چاروں طرف خودرو جھاڑیاں, اونچے اونچے موٹی موٹی شاخوں اور بھدے بھدے تنوں والے درخت تھے. ان میں پرندوں کے پھڑ پھڑانے اور کبھی کبھی ان کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں, لیکن میں قطعی خوف زدہ نہیں تھا. میری رفتار حیرت انگیز حد تک تیز تھی. اچانک مجھے کہیں دور جلتی ہوئی روشنیوں کا احساس ہوا اور اچانک وہ جنگل ختم ہو گیا. اب میں ایک نسبتاً چوڑے راستے پر نکل آیا تھا اور پھر میں نے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان دیکھا. یہ عیسائیوں کا قبرستان تھا. بے حد صاف ستھرا, چوڑی چوڑی روشوں اور پکی قبروں والا. اس کا احاطہ سرخ اینٹوں کا تھا. اس دیوار کے باہر بڑی ترتیب سے درخت لگے تھے. سفید رنگ کا بڑا سا اونچا گیٹ تھا. میں اسی رفتار سے اس قبرستان کی طرف بڑھ گیا. گیٹ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں نے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنی. میں جس طرف تھا وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی. یہ دیوار میرے قریب تھی. میں آواز سن کر اس دیوار کے پیچھے دبک گیا. تھوڑی ہی دیر میں انجن کی آواز اور قریب آتی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی پورا راستہ روشنی میں نہا گیا. میں نے دیکھا وہ ایک لمبی اور بڑی اسٹیشن ویگن تھی. اس کا رنگ سیاہ تھا. وہ رینگتی ہوئی اس گیٹ کے اندر داخل ہو گئی. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جلدی سے اندر جانے کو کہہ رہا ہے. میں تیزی سے نکلا اور گیٹ کے اندر داخل ہو گیا. اندر داخل ہوتے ہی میں روش کے دونوں اطراف لگے درختوں میں ایک طرف ہو گیا اور انہی درختوں کی آڑ لیے آگے بڑھنے لگا. ایک جگہ جا کر میں رک گیا. وہ گاڑی بھی رک چکی تھی. پھر اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا. یہ حصہ عین میرے سامنے تھا. جو ہی دروازہ کھلا اس میں سے اترتے شخص کو دیکھ لیا کر میں بری طرح چونک اٹھا. وہ وہی انگریز تھا جو ابا کی موت پر شجاع بھائی سے باتیں کر رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا کہ اسے وہ سونے کی زنجیر چاہیے. اسے دیکھ کر میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا مگر اس وقت پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا. جب میں نے اس شخص کے پیچھے ہی ابا کو گاڑی سے نکلتے دیکھا. اگر مجھے سب کچھ واضح نظر نہ آ رہا ہوتا تو میں کبھی ابا کو ان کے حلیے سے نہ پہچانتا۔ وہ کالے رنگ کی چست پتلون اور ٹی شرٹ میں ملوث تھے۔ ہمارے یہاں اس طرح کا لباس نہیں پہنا جاتا تھا، اس لیے میں انہیں اس حلیے میں دیکھ کر حیران تھا۔ مگر ابھی حیران ہونے والی بہت سی باتیں باقی تھیں۔ میں جو کھڑا ہو گیا تھا پھر دبک گیا۔ اب وہ لوگ اس گاڑی سے ایک تابوت کو باہر لا رہے تھے۔ میں دم سادھے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تابوت سیاہ لکڑی کا تھا جس کے کنارے سنہرے رنگ کے تھے۔ یہ بہت خوبصورت اور قیمتی تابوت تھا۔ تابوت کو باہر لا کر وہ لوگ چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئے۔ میں اگر درختوں سے نکلتا تو انہیں صاف نظر آ جاتا، جبکہ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر پہنچ جانے کے باوجود صاف نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس طرف مڑ گئے جہاں میرے اور ان کے درمیان گاڑی آ گئی۔ میں لپک کر باہر نکلا اور گاڑی کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ سب پھر میری نگاہ میں تھے۔ گہرے سناٹے میں ان کے بوٹوں کی ہلکی سی دھمک بڑی خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ چاروں سایوں کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک کھدی ہوئی قبر کے نزدیک وہ لوگ رک گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تابوت کو قبر میں اتار دیا، زمین برابر کر دی۔ ایک شخص گاڑی تک آیا، میں رینگ کر گاڑی کے نیچے چلا گیا۔ اس کی ٹانگیں مجھے نظر آ رہی تھیں، پھر وہ ٹانگیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ تو میں دوبارہ نیچے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا وہ شخص پھولوں کا گلدستہ لیے قبر کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ باقی لوگ وہیں کھڑے تھے۔ سب کی نگاہیں اس کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی، اور جب مجھے ابا کی ہتھیلی نظر آئی تو میں بھونچکا رہ گیا۔ ان کی ہتھیلی پر وہی سونے کی زنجیر دھری تھی جو میں فرحت کو دے آیا تھا۔ ان کی انگلیوں کی پوروں پر کہیں کہیں مجھے سرخ دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ لمحہ بھر کو میں بوکھلا گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابا وہ زنجیر سب کو دکھا رہے تھے اور سب کی نگاہوں میں اشتیاق تھا۔ یقین کریں سیما جی کہ میں اس وقت اتنی دور سے اتنی رات میں بھی ان کے چہروں کے تاثرات اور آنکھوں کے تاثرات صاف دیکھ رہا تھا۔ بالکل اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے میں آج دکھا اور محسوس کر سکتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کے چہروں پر دیکھ وقت خوف، اشتیاق، فتح مندی اور جوش دیکھا تھا۔ پھر شخص نے تازہ پھولوں کا گلدستہ اس تازی قبر پر رکھ دیا۔ ان چاروں میں صرف ابا مسلمان تھے، دوسرا وہ انگریز تھا جس کا نام غالباً رابرٹ تھا، ایک سکھ تھا اور چوتھا ہندو۔ ان چاروں نے اپنے اپنے انداز میں دائیاں کلمات ادا کیے۔ ابا نے یقیناً سورت فاتحہ پڑھی ہوگی۔ پھر چاروں پلٹ کر گاڑی کی طرف آنے لگے۔ میں دوڑ کر درختوں کی آڑ میں ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھے وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ وہ چاروں خوش تھے، ہنس رہے تھے اور کسی ایلن کا ذکر کر رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ ایلن ان سے کچھ پوچھے گی، اور وہ لوگ آپس میں طے کر رہے تھے کہ اسے کیا کہنا ہے۔ میں نے سب کچھ سنا تھا مگر دھیان نہیں دیا۔ گاڑی ریورس ہوئی پھر گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ آخری بار بھی مجھے ان سب کے ہنسنے کی آواز آئی۔ گاڑی کے جاتے ہی وہاں سناٹا گہرا ہو گیا۔ میں ساکت کھڑا تھا، میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تبھی مجھے کسی نے پکارا۔ آواز بہت مدھم اور کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس درخت کی آڑ میں سے نکل آیا۔ آواز دوبارہ آئی، کہیں سے خشک جھاڑیوں کے چڑبڑانے کی آوازیں یوں ابھری جیسے کوئی ان جھاڑیوں پر گھسٹ رہا ہو۔ میں چوکنا ضرور ہو گیا مگر خوف زدہ نہیں ہوا۔ اب میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ گہرے اندھیرے کے باوجود ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، مگر میں اس وجود کو نہیں پا سکا جس کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی تھی۔ وہ میں کہیں تھا اس کا مجھے یقین تھا۔ گھسٹنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھ آیا۔ پتہ نہیں وہاں کوئی گورکن تھا یا نہیں، مگر مجھے اس کی قطعی فکر نہیں تھی۔ میں اب قبروں کی طرف بڑھنے لگا، اس لیے کہ اس طرف سے تو کہیں بھی جھاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید قبروں کے دوسری طرف یا دور نظر آنے والی دیوار کے قریب کہیں ہو۔ میں روش کو عبور کر کے اسی قبر کے نزدیک پہنچ گیا جہاں ابھی ابا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تابوت دفنایا تھا۔ میں چند لمحے کھڑا اس پر رکھے گلدستے کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھنے لگا مگر ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے پھر کسی نے پکارا تھا، باقاعدہ میرا نام لے کر مجھے آواز دی۔ وہ آواز 100% کسی عورت کی آواز تھی، اور وہ عورت یقیناً سخت تکلیف میں تھی۔ یہ آواز مجھے اپنی پشت پر سے آتی محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں پھر پلٹ گیا۔ زیا زیا زیا، اس بار میرا نام ایک تسلسل سے پکارا گیا، یا شاید یہ بازگشت تھی۔ مگر کھلے قبرستان میں کسی آواز کی گونج کا کوئی سبب نہ تھا۔ میں نے کان آواز کی سمت کی طرف لگا دیے۔ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ میں ایک دائرے کی شکل میں گھوم بھی رہا تھا۔ مجھے چکر آ گئے، کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا۔ میں بے ساختہ وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اس قبر کے سرحانے سے ٹیک لگائی، این اسی وقت میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھی۔ دور ایک روشن کمرہ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ یہ کمرہ مجھے اب تک نظر نہیں آیا تھا، یا شاید اب سے پہلے اس میں اندھیرا تھا، اس لیے میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ نہ معلوم کیوں میں اس طرف چل دیا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ شاید مجھے آواز یہاں سے دی گئی ہو۔ میں کمرے کے نزدیک پہنچا، کوئی آہٹ کوئی آواز نہ تھی۔ اندر تیز بلب جل رہا تھا جس کی روشنی کھڑکیوں اور روشن دان سے باہر آ رہی تھی. چار اونچی اونچی سیڑھیوں کے بعد چھوٹا سا حصہ تھا, پھر آگے دروازہ تھا جو بند تھا. کھڑکیوں پر پردے نہیں تھے مگر ان پر لگے شیشے پتہ نہیں کیسے تھے کہ میں نے ان شیشوں سے منہ لگا کر بھی اندر دیکھنا چاہا مگر کچھ دکھائی نہ دیا. دروازہ ہلکے ہلکے بجایا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا. میں تھک کر واپس چل پڑا. اب جھاڑیوں کے چڑمڑانے کی آواز بھی آنا بند ہو گئی. مجھے بھی کسی نے نہیں پکارا تھا. پھر بھی میں نے قبر کے قریب جا کر ہلکے سے کہا, کون ہے؟ کون ہے؟ میں ضیا ہوں, کون ہے؟ مگر جواباً خاموشی اور گہری ہوتی محسوس ہوئی. میں اسی قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. اچانک میری نگاہ اس گلدستے پر پڑی جسے ابا وغیرہ نے وہاں رکھا تھا. میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. ہزاروں سنہری اور نرم چمکتے ہوئے بالوں والی مکڑیاں اس پر چمٹی ہوئی تھی. میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان مکڑیوں نے گلدستے سے الگ ہونا شروع کر دیا. میں اچھل کر دور جا کھڑا ہوا. وہ مکڑیاں دھیرے دھیرے اس قبر کے چاروں طرف پھیل گئیں. میں ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا. اس وقت مجھے خوف بھی محسوس ہوا. مجھے بڑی بوا یاد آ گئی اور یہ بھی خیال آ گیا کہ یہ مکڑیاں آدم خور ہیں. میں پھر اچھل کر ایک طرف ہو گیا. اس وقت مجھے اپنی پشت پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی. بے ساختہ میرا ہاتھ اپنی پشت پر چلا گیا اور ساتھ ہی میرے حلق سے چیخ نکل گئی, کیا ہوا؟ کیا ہے؟ یہ اما تھی جو میری ہی سیٹ پر دوسری طرف سر کیے لیٹی ہوئی تھی. میری آنکھ کھل گئی تھی مگر پشت پر کسی کیڑے کے رینگنے کا احساس اب بھی تھا. میں کھڑا ہو کر ناچ گیا. میری چیخ سے سب اٹھ کر آ گئے. اما بوکھلا کر میری قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر جھاڑنے لگی. اس دوران میں وہاب چاچو نے میری قمیض اتار دی. سب خوف زدہ ہو گئے. سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی. سب کے چہروں پر خوف تھا. میں اتنی دیر میں ہوش میں آ چکا تھا. مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا. اما وغیرہ نے سب کپڑے جھاڑ کر چیک کر لیے تھے. لوگ مسترب ہو چکے تھے. مجھے قرار آ گیا تھا. میرا خواب پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا. اما مجھے لپٹانے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں کھڑکی کی طرف سرک کر باہر دیکھ رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے سامنے اسی قبرستان کا منظر پھیلا ہوا ہو. جو لوگ جاگ گئے تھے وہ چائے مانگ رہے تھے. عصمت آپا بڑبڑاتی ہوئی سب کو چائے دینے لگی. اچھا بھلا سویا ہوا تھا. سب کو پریشان کر دیا. انہوں نے مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور کر کہا, ہاتھی گھس گیا تھا تیری قمیض میں؟ نہیں, مکڑی گھس گئی تھی, وہی جو بڑی بوا کو کھا گئی. میں نے جل کر کہا. اما جو مجھے بہت ہی بچہ سمجھتی تھی فک ہو کر مجھے دیکھنے لگی. مکڑی کیوں کھائے گی انہیں؟ اجل آئی تھی لے گئی, وہ بوکھلا کر بولی. وہ لوگ شاید اس موضوع ہی کو بھول جانا چاہتی تھی. ایک اماں ہی کا کیا سب کے چہرے فرق ہو گئے تھے. عصمت آپا نے کچ کچا کر مجھے دیکھا, اماں نے جھاڑ دیا. شجا بھائی اور رضا بھائی جو اوپر والی بد سے نیچے جھانک رہے تھے ایک ساتھ بول اٹھے, خواب دیکھا ہوگا اس نے. اچھا چپ رہو, اماں نے ڈانٹ دیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب خاموش ہو جائیں, سناٹا چھا جائے اور میں پھر وہ خواب دیکھوں, مگر اب ایسا ممکن نہ تھا. زین اب اٹھ کر میرے پاس آ گیا تھا. میرا جی چاہا کہ میں اسے بھگا دوں, مگر وہ جو ایک خوف تھا کہ کسی سے اس زنجیر کا ذکر نہ کر دے مجھے روکے رہا. میں نے زین جیسا بے وقوف لڑکا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اسے اب نہ گھر میں ہونے والے اس حادثے کا قلق تھا, نہ تحسین خالہ اور بڑی بوا کی موت کا, بلکہ اسے تو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ ہماری ہم سب کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. وہ مجھ سے صرف ڈیڑھ برس ہی چھوٹا تھا, مگر شاید اس کا دماغ مجھ سے بہت چھوٹا تھا. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا ٹرین میں کتنا مزہ آتا ہے نا, میں تو پہلی دفعہ جا رہا ہوں, اور ضیا اب ہم اسکول بھی نہیں جائیں گے. میں نے نگاہوں سے اسے دیکھا, تو تم سے اس لیے خوش ہو کہ تم اسکول نہیں جاؤ گے؟ ہاں اور کیا, اس نے اپنا تربوز جتنا سر زور زور سے ہلا کر جواب دیا. ٹھیک ہے پھر تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ میں شادی کر لوں گا, اس نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد یوں جواب دیا جیسے اپنے روشن بلکہ بہت زیادہ روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہو. کس سے کرو گے شادی؟ فرحت سے. اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے بہت بلندی سے نیچے پھینک دیا ہو. میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات پر اتنا غصہ آیا تھا, بس مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا اور میں نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا. اس کی چیخ گونجی, سبھی اچھل پڑے. صورتحال کو سمجھنے میں انہیں یوں دیر نہ لگی کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی تھی. اب وہ ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا. تکلیف تو اسے یقیناً ہوئی ہوگی, مگر شاک اس سے زیادہ پہنچا تھا شاید. خون جب قمیص پر ٹپکا تب اس نے بھوں بھوں کر کے رونا شروع کیا. اتنی دیر میں باقی سب نے اسے گھیر لیا. وہ میری طرف ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا, مگر الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے تھے. کھڑکی سے منہ ٹکرا گیا. میں نے بجستہ جواب دیا, پھر زین کی طرف دیکھا. وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے اس بات کی تردید نہیں کی, یا تو وہ مجھ سے ڈر گیا یا پھر واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا. اس لیے بھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اسے یا کسی کو بھی نہیں مارا تھا. بہرحال چچی اور چاچو اسے میرے پاس سے لے گئے. اسے لٹایا گیا, پانی ڈالا گیا اور سارا خاندان اس سے چمٹ کر رہ گیا. یہ ناول کال بیل کا حصہ اول کا برپکیا حصہ پارٹ 11 میں سماعت فرمائیں.